بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عقيدة تحوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. اولیاء کی کرامات کو ہم حق سمجھتے ہیں اور جو روایات ثقات سے مروی ہیں ان کو بھی درست سمجھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں ولایت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے، اور آج کی نشست میں کرامات الاولیاء اور کرامات الاولیاء اور ولی اللہ کون ہے، ولایت کی کیا شرطیں ہیں، یہ عقیدے کے اصول میں ایک اصل ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں. یعنی یہ بات جو ہم کر رہے ہیں، عقیدے کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں عقیدے کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، اور علماء ایک خاص باب باندھتے ہیں اپنی کتابوں میں جب کرامات اولیاء کا ذکر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، دلیل موجود ہے، جیسے تفصیل ابھی میں بیان کروں گا کہ اولیاء سب سے پہلے جانا کہ ولی کون ہے. ہم جان چکے ہیں ولی کون ہے، ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے، اور کرامات کیا ہوتی ہیں، کرامات کی مختصر سی تفصیل آج کے درس میں ہم جانیں گے. تو کرامات اولیاء سب سے پہلے دلیل موجود ہے، جیسے ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ آگے، اور پھر مخالفین کا رد بھی ہے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اہل قبلہ کے کتنے گروہ ہیں کرامات اولیاء کے تعلق سے، اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احسن انداز سے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، یہ قید لگائی ہے کہ بھی مصح روایات، کہ ہم ان کرامات کو حق سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں جو صحیح روایات سے ثابت ہے، جس کی دلیل موجود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ لوگوں نے خاص طور پہ جو متأخرین ہیں انہوں نے کرامات کے تعلق سے بہت توسع سے کام لیا، یہاں تک کہ انہوں نے بہت باطل روایات بھی اور باطل چیزیں بھی شامل کر دیں، جس میں یعنی جس کی بطلان اور باطل ہونے کی ذرے برابر بھی کسی عقل مند شخص کو شک نہ ہو، بلکہ بعض میں تو شرک اکبر بھی موجود ہوتا ہے، خاص طور پر ربوبیت کی حد تک. اور مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات الاولیاء جو شعرانی کی کتاب ہے، طبقات الاولیاء عبدالوہاب شعرانی کی کتاب ہے، بڑی خوفناک اور خطرناک کتاب ہے. اس میں صوفیوں کے مختلف بزرگوں کا ذکر ہے، مختلف طبقے بیان کیے ہوئے ہیں، اور خرافات سے بھری ہوئی کتاب ہے جس میں بہت سے بدعقیدگی شرک موجود ہے. صرف ایک مثال شیخ صاحب اس کتاب سے دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ طبقات الاولیاء شعرانی کی کتاب کا ذکر آپ کو فضائل اعمال میں بار بار ملتا ہے، فضائل اعمال میں طبقات الشعرانی کا ذکر ملتا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ طبقات الشعرانی یہ مصر کی لکھی ہوئی کسی عالم کی کتاب ہے اور اس کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں. جو ہمارے انڈیا پاکستان کے صوفی ہیں بیچارے، وہ ان بدعقیدگی سے پاک ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ رفاعی ہیں، تیجانی ہیں، رفاعی مصر والے، تیجانی اپنا سودان والے، اور ہم تو نقش بندی سے سہروردی ہیں، ہم سے ان سے کیا تعلق ہے. تعلق دیکھا ہے اپنے فضائل اعمال، جو فضائل کی کتاب سمجھی جاتی ہے. اب طبقات و شعرانے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں واللہ بہت ہی خرابی ہے. میں صرف یہاں پہ شیخ صاحب ایک مثال دیتے، کہتے ہیں من اوسع الکتب ذکر المثل تلک الاباطیل، جو اس موضوع کے تعلق سے سب سے زیادہ باطل روایات جس کتاب میں موجود ہیں، جن کا ذکر میں نے کیا ہے، اللہ منها قول احد الاولیاء، ان میں سے بعض اولیاء کہتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک ولی کہتا ہے اس کتاب میں طبقات الاولیاء میں، ترک تركت قولي لشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. ایک بزرگ کہتا ہے کہ میں نے کن فیکون کہنا چھوڑ دیا, 20 سال سے میں نے کن فیکون نہیں کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کرتے ہوئے. اگر میں کہہ دیا تو وہ ہو جاتا ہے پھر کن فیکون, صرف اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کے لیے تأدباً مع اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے کن فیکون کہنا چھوڑ دیا ہے. بڑا احسان کر دیا بھائی, سبحان اللہ. اور اسی کتاب میں اتنی گندگی موجود ہے جو میری زبان کہنے سے قاصر ہے. یعنی ایک تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی یعنی شرک, شیخ صاحب فرماتے ہیں جس میں شرک اکبر بھی شامل ہے. بعض کہتے ہیں کہاں پہ شرک اکبر ہے, یہاں پہ کن فیکون, یہ کن فیکون کسی چیز کو کہہ دیں کن فیکون, یہ کس کا حق ہے؟ کون سی وہ ذات ہے جس کے حکم سے پوری دنیا چلتی ہے, پوری کائنات چلتی ہے؟ کن فیکون جسے کائنات کو پیدا کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون سی شرک, ربوبیت میں شرک ہے کہ نہیں؟ اور جو کم علم, جاہل, بے وقوف, گوار لوگ ہیں, ان کے نظر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسی کتاب میں یعنی بعض بزرگوں کے, یا یہ نہ سمجھے کہ یہاں تک ہے, بعض بزرگ ایسے جو مجذوب ہیں وہ بھی تو ان کے اولیاء ہیں نا, جو کچھ عقل کی علاج سخت ضرورت ہے وہ بھی اولیاء ہیں. اور جو بدکار ہیں, میں اللہ واللہ حیران کی ہوتی, جو بدکار ہیں, بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھی ان کے اولیاء ہیں. یہاں تک گدھوں کو بھی نہیں چھوڑا واللہ, بعض ان کی اسی کتاب میں بعض اولیاء سے یہ ثابت ہے کہ گدھے سے بھی بدفعلی کی ہے, نعوذ باللہ, وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تعالی اللہ عما یقولون الظالم علوا کبیرا, عما یقول الظالم علوا کبیرا, اللہ تعالی پاک اور بلند و بالا ہے ان زبان, ان ظالموں کے کہنے سے جو یہ کہہ رہے ہیں. پھر شیخ علامہ البانی فرماتے ہیں اور کرامات اولیاء کے تعلق سے جو بعض صحابہ سے ثابت ہیں, ریاض الصالحین جو امام نومی کتاب لکھی ہے ان میں سے بعض صحیح روایات سے جو کرامات ثابت ہیں وہ ریاض الصالحین میں امام نومی نے جو لکھی ہے اس میں موجود ہیں. اور حدیث نمبر 1516 سے لے کے 1523 تک اس کتاب میں شیخ صاحب میری تحقیق سے یہ حدیث موجود ہے. اس جملے کے تعلق سے اچھا ایک اور ولی کو بھی دیکھ لیں. ایک کتاب ہے کس نے لکھی ہے, وہ بکر عیدروس, عیدروس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے النور السافر عن اخبار القرن العاشر, رحمك اللہ. اس میں لکھتا ہے کہ میں بھول رہا ہوں اس کی اپنی بیوی تھی یا اس کی بہو تھی, بچہ پیدا ہونے والا تھا, کچھ دیر ہو گئی, وقت زیادہ لگ گیا. تو کسی نے کہا بھائی دیکھیں کہ بچے کو دیر ہو گئی, وقت سے زیادہ گزر گیا. تو کہتا ہے یہ عیدروس خود بھی بزرگ ہے, کتاب اس نے لکھی ہے, کہتا ہے کوئی لوہے محفوظ پڑھ رہا ہے اس میں 3-4 سطریں باقی ہیں, بس ابھی ختم کرنے والا, پھر دیکھو ابھی دنیا میں آنے والا ہے. مادرزاد ولی اسے کہتے ہیں. پھر گن کے بتایا کہ 3 یا 4 سطریں زیادہ نہیں ہیں, بس پورا لوہے محفوظ پڑھ چکا ہے پورا, آخر میں 3-4 سطریں ہیں, آپ پریشان نہ ہو, بس ابھی یہ پڑھ کے وہ باہر نکلنے والا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. لوہے محفوظ اب چلو بڑے بزرگوں سے تو نہ بچا, اب ماں کے پیٹ کے اندر بھی یہ بچہ جو خود اپنی یعنی اپنی خوراک کا محتاج ہے, اپنے وجود کا محتاج ہے, یہ اس کی رسائی روح محفوظ تک ہے. یعنی یہ مادر ذات ولی جب ہم بات کرتے کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں, واللہ یہ لوگوں کے عقائد ہیں. یہ اور اسی کتاب میں بایزید بسطامی کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حساب کا وقت, بایزید بسطامی سے اللہ تعالیٰ کہتا یہ فرماتے ہیں بایزید تم کیا لے کے آئے ہو؟ بایزید کہتا ہے میں وہ لے کے ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے, فقیر و مفلسی لے کے آیا ہوں میں. اللہ خزانے میں کہاں فقیر و مفلسی ہے؟ اب یہ بات کرنے کی ہے, یہ کون سا اللہ کا ولی ہے جو اتنی جرت کر کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں وہ لے کے جو تیرے خزانے میں نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. ہمارے ایک شیخ کہتے ہیں اس کتاب کا نام نور السافرین ہونا چاہیے, الظلام الدامس ہونا چاہیے, فی مخرفی القرن العاشر. جو مخرفین ہیں 10ویں صدی کے, یہ وہ تاریکیاں ہیں جو اس شخص نے اس کتاب میں لکھی ہیں. فضیلت شیخ العلماء صاحب بن فوزان فوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ عظیم بحث ہے کرامات کے تعلق سے جو باتیں ہو رہی ہیں, کرامت کہتے ہیں وہ چیز جو الخارق للعادة، جو عادت سے بالا تر ہو، جو عادت کو خرق کر دیتی ہے. فإن كانت على يد نبي فهي معجزة، اگر نبی کے ہاتھ ہو یہ چیز جاری ہو جائے جو عقل کو حیران کر دے، جو عادت سے بالا تر ہو، تو اسے معجزہ کہتے ہیں. مثل معجزۃ القرآن، جیسے قرآن مجید کا معجزہ ہے. اور انس اور جن عاجز ہو چکے ہیں کہ وہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لے کے آئیں، اور یہ سب سے بڑے معجزہ ہے معجزات میں سے. یاد رکھے قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے؟ کیا عصا موسیٰ سے بھی بڑا معجزہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سمندر پہ ماری تو سمندر کھل گیا، طریقاً یبسن خشک راستہ بن گیا، پتھر پہ مارا تو بارہ چشمے پھوٹ پڑے. قرآن مجید کا معجزہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. اس علیہ السلام کو احیاء الموتا، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ بعض زندوں کو، بعض مردوں کو زندہ کیا. قرآن مجید اس سے بڑھ کر معجزہ ہے. کیسے؟ بارک اللہ فیک. ہر نبی کا معجزہ ان کی زندگی کی حد تک تھا، وفات پا گئے معجزہ ختم ہو گیا. قرآن مجید تا قیامت ہے، بارک اللہ. اس لیے سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور عصا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، یہ بھی معجزہ ہے نبی کا. اور جو نو آیتیں اللہ نازل فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، اور اسے کہتے ہیں معجزہ اور آیت بھی کہتے ہیں. اور آیت کا لفظ زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن مجید اور حدیث میں آیت کا لفظ معجزہ کا لفظ نہیں ہے. معجزہ عوام الناس میں بات معروف ہے، اس لیے بعض علماء معجزہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ عوام الناس معجزہ ہی سمجھتے ہیں. معجزہ عجز سے ہے، جو عقل کو عاجز کر دے، حیران و پریشان کر دے. اور جو عام لوگ جو ہیں اس عمل کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. اگر نبی کے ہاتھوں ہو یہ معجزہ تو اسے یہ خرق عادت اگر نبی کے ہاتھ ہو تو معجزہ کہتے ہیں. پھر اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِن جَرَتِ الْخَارِقَةُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَهُوَ كَرَامَةٌ، اور اگر کسی صالح نیک بزرگ کے ہاتھوں یہ جاری ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت من اللہ اجرہ علی یدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے جو اس بزرگ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے. وَلَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ، اور یہ کرامت اس شخص کی طرف سے نہیں ہوتا، یعنی کرامت کا مالک نہیں ہوتا نبی، معجزہ کا مالک نہیں ہوتا. ایک علم کی بات سمجھ لیں آپ، نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے لیکن نبی معجزہ کا مالک نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یعنی نبی کی مرضی سے معجزہ کام نہیں کرتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی ہاتھ میں ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ ان لمدرکون، اب ہم ہلاک ہوئے ہیں، اب نہیں بڑھ سکتے. آگے سمندر ہے، موت ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، اس سے بڑھ کر موت ہے، یعنی دونوں طرف سے ہم مارے گئے. لاٹھی ہاتھ میں ہے، اگر نبی کی مرضی سے معجزہ ہوتا تو کہہ دیتے لاٹھی میرے پاس ابھی پانی میں مارتے خشک ہو جائے گی، ابھی لاٹھی دکھاتا ہوں اس میں سے طوفان نکلیں گے یا کوئی آگ نکلے گی اور فرعون اس کو لشکر کو جلا دے گی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو کہ ہم مارے گئے، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میرے رہنمائی کرے گا. سبحان اللہ، بغیر دیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس لاٹھی کو پانی میں مارو، سمندر میں مارو، اور راستہ کھل گیا ہے. اگر نبی کے معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا تو ولی کی کرامت ولی کی مرضی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. لیکن ان غالی صوفیوں کے نزدیک ممکن ہے. کیوں؟ جیسے پہلے درس میں بتا چکا ہوں کیوں، کیونکہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے تو اس کی مرضی ہوگی نا. اب نبی کا درجہ ولی سے تو کم ہے نا، اس لیے اس کی مرضی نہیں چلتی. اور ولی کا درجہ کیونکہ نبی سے بہتر ہے اور بلند ہے، اس لیے ولی کی مرضی سے جو کرامت ہے وہ ممکن ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مثال دیکھیں، یہ کسی کا کرامت کی حقیقت ہے یا کرامت بھی ممکن ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثل ما حصل اصحاب الکہف، اصحاب الکہف کا قصہ دیکھ لیں آپ. وہ جوان جو اپنے گھر سے نکل گئے، ہجرت کی، گھر والوں کو ہجر کیا، لا تعلق کی ہے، کیونکہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی کرتے تھے. ان کو نصیحت کی ان جوانوں نے، انہوں نے ان کو دھتکار دیا، یہاں تک کہ یہ الگ ہو گئے اور ایک غار میں پناہ لی. اور غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. کتنی سال؟ 309 سال. 309، سبحان اللہ. اگر 3 دن ہم لیٹے بغیر کروٹ لیے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ 309 سال اللہ تعالیٰ نے سلایا ہے، اور جب اٹھے تو بالکل تندرست اٹھے، جیسے کہ یوماً و بعد یوم، یعنی کچھ حصہ سوئے ہوں گے ہم، زیادہ وقت سوئے نہیں ہم، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ محسن مریم، وہ جیسا کہ مریم علیہ السلام کو بھی کرامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کیا کرامت تھی ان کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران نمبر 37 میں، 37 میں، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب ہی زکریا علیہ السلام داخل ہو جاتے اس جگہ پر جو ان کے لیے خاص عبادت گاہ جہاں پر رہتی تھی مریم علیہ السلام، وجد عندها رزقا، کوئی نہ کوئی رزق ان کے پاس پاتے، خود باہر جاتی نہیں اور کوئی اور آتا نہیں ان کی طرف سے، کوئی نہیں آتا تھا، لیکن تو کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جیسا فرماتے ہیں، تو ان کا رزق ان کو مل جاتا تھا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مصروف ہوتی تھیں، نہ وہ خود محراب سے نکلتی تھی نہ کوئی اور شخص ان کے پاس آتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اس امت میں بھی بعض بزرگوں سے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے کرامات ثابت ہیں، جن کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اپنی کتاب الفرقان میں۔ الفرقان معروف کتاب ہے، بین اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، بڑی پیاری کتاب ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے، اور اولیاء اللہ کون ہیں، اولیاء الشیطان کون ہیں، ان کے کیا نشان علامات ہیں، ان کے کیا نشان علامات ہیں، دونوں میں کس طرح کی تفریق ہے، بڑے پیاری انہوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے۔ جو مزید توسیع چاہتے ہیں اس موضوع پہ تو وہ یہ کتاب پڑھ لے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جو خارق یا عقل کو حیران کر دینے والی چیز کسی کاہن یا جادوگر کے ہاتھوں سرزد ہو جائے تو اسے خارق شیطانی کہتے ہیں۔ اب خوارق 3 قسم کے ہو گئی ہیں، عقل کو عاجز کر دینے والے امور 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، اگر نبی کے ہاتھ ہوں تو معجزہ یا آیت ہے، اور آیت کا لفظ معجزہ سے زیادہ صحیح راجح ہے۔ دوسرا، جو ولی کے اللہ تعالیٰ پیارے بندے اللہ تعالیٰ کے ولی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے، حاضر و ظاہر، اسے کہتے ہیں کرامت۔ تیسرا، جو کسی جادوگر یا کاہن کے ہاتھوں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خارق شیطانی، یہ شیطانی خارق ہے، یہ شعبہ بھی کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں، شیخ صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے ایسے شخص کے ہاتھوں جو کاہن یا جادوگر ہے، ایسے بعض امور جو خارق ہیں، جو خارق شیطانی ہیں۔ کیوں جاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لأجل ابتلاء اور امتحان، آزمائش کے لیے۔ فقد يطير في الهواء ويمشي على الماء، یہ جادوگر یا کاہن پانی پر چل سکتا ہے یا ہوا میں اڑ بھی سکتا ہے۔ ويعمل اعمالا خارقة للعادة، اور بعض ایسے اعمال کرتا ہے جو عادت سے خارق ہوں، بالا تر ہوں۔ وهي من اعمال الشياطين، اور یہ حقیقتا شیطانوں کے اعمال ہے۔ ہوتا کیا ہے، یاد رکھے، جو جادوگر ہوتے ہیں یا کاہن ہوتے ہیں، بعض ایسے پروگرام بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، یا بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں جادوگر، جو یوں کھڑے ہوتے ہیں ہوا میں اڑ جاتے ہیں بغیر کسی چیز کے، دیکھا آپ نے، یہ جادو ہے، ہوا میں اڑ جاتے ہیں یا پانی پہ چلتے ہیں۔ یہ کیا، کیسے اڑا ہوا میں؟ اینٹی گریویٹی، دیکھیں سائنس تو کہتی ہے ہمیں، دکھائیں گریویٹی، زمین تو کھینچتی ہے، کشش ہے زمین کی، وہ تو کھینچے گی، یہ کیسے اڑا ہے اوپر؟ شیاطین اٹھاتے ہیں اسے، شیاطین، دیکھیں جن ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ جن کو کس چیز سے پیدا کیا، من مارج من نار، آگ کے سیک سے، سیک نظر آتا ہے، آگ تو نظر آتی ہے نا، آگ کا سیک کبھی دیکھا ہے؟ اسی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ تو جن نظر نہیں آتے، اور یہ جو جادوگر ہوتا ہے یا کاہن ہوتا ہے، یہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتا ہے، کانٹریکٹ ان دونوں کا ہوتا ہے آپس میں۔ کیا کانٹریکٹ ہے؟ شیطان کا وعدہ ہے کہ میں نے اس بنی آدم کو، اس انسان کو جہنم رسید کروں گا اور جنت سے دور کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، جو شیطان کی بات سنے گا، جو مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دے گا اور جہنم میں اسے ڈال دے جیسے کہ وہ چاہتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کاہن جادوگر ہے، دوسری طرف شیطان ہے، دونوں کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ جادوگر کو کیا فائدہ ہے؟ کہ وہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نام کے لیے، شہرت کے، کچھ کسی چیز کے لیے اپنے مفاد حاصل کر لیتا ہے۔ شیطان کیا فائدہ ہے؟ اس کی تمنا پوری ہوئی کہ نہیں، کس کو، ایک تو اس کے لسٹ میں آ گیا نا کہ جہنم بھی ہو گیا نا، کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اور کفر سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، کیونکہ یہ سجدہ بھی کرتے ہیں شیاطین کو، اور نعوذ باللہ شرک بھی کرتے، بدعات، خرافات، محرمات آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ شیاطین ایک بڑا شیطان ہوتا ہے، شیطان مارد کہتے ہیں اس کے ماتحت بہت سارے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں. بڑا شیطان کے سامنے یہ جادوگر جھک جاتا ہے، اور یہ بڑا شیطان مارد جو ہے پھر اپنے ماتحت شیاطین جو چھوٹے چھوٹے وہ اس کے حوالے کر دیتے کہ چلو تمہارے اشارے پر اب یہ چلیں گے. تو جادوگر جب تعویذ لکھتا ہے، تعویذ لکھنے میں اس کے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو نمبر لکھے ہیں کچھ لکھا ہے، اس نے شرک کے الفاظ لکھنے ہیں، نافرمانی لکھنی ہے، قرآن کی آیت کو آگے پیچھے لکھنا ہے، توڑ کے لکھنا ہے، یا کوئی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، کفر کا راستہ یا شرک کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو یہ جو بڑا شیطان اس کے ماتحت کوئی شیطان چھوڑ دیتا ہے. تو ایک تعویذ سے دو دو تین تین شیطان بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس تعویذ کی وجہ سے بیماری بھی ہوتی ہے، اور پاگلپن بھی ہو سکتا ہے، موت بھی ہو سکتی ہے واقع. نعوذ باللہ من الخذلان، رب سب کو محفوظ فرمائے. تو اصل یہ بات ہے کہ خارق العادہ چیز، یہ خوارق شیطان اس لیے ہے کیونکہ شیطانوں کے ساتھ مل کے یہ کام ہوتا ہے. وابط، اچھا پھر وابط کیا ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا یہ جادوگر کاہن ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں؟ کوئی وابط تو ہونا چاہیے. شیخ فرمات وابط اننا ننظر الى عمله، ہم اس کے عمل کو دیکھتے ہیں. فان کان موافقا للاسلام، اگر اسلام کے موافق ہے، فمن يجري على يديه كرامه، تو پھر جو کچھ اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا ہے، جو عادت سے بالا تر چیز، جو خوارق العادہ ہیں، یہ کرامت ہے. والا فهو من خدمت الشیطان له، اگر وہ شخص اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہے، جب اسلام کی بات کریں تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، فہم السلف ہے، یہ صحیح اسلام ہے. کیونکہ جادوگر قرآن بھی تو پڑھتا ہے نا، حدیث پہ وہ بھی تو پڑھتا ہے نا، لیکن منہج کیوں غلط ہے، کیوں راستہ غلط ہے اس کا؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھا نہیں، بلکہ غلط طریقے سے قرآن اور حدیث کو استعمال کیا ہے. قال تعالی، اب ثبوت شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جو خوارق الشیطانیہ ہیں، یا جو جادوگر یا کاہن ہیں، وہ شیطانوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 128 میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کا حشر کرے گا. یا معشر الجن، اے جنوں کی قوم، قد استکثرتم من الانس، تم بہت زیادہ ہو گئے انس میں سے. وقال اولیاؤهم من الانس، اور جو ان کے اولیاء اور دوست رہے دنیا میں انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالجنی استمتع بالانسی بالخضوع له وطاعته، جن کو فائدہ ہوا، جو شیطان ہے، جو جن ہے، اسے فائدہ ہوا انسان سے کہ وہ اس کا فرما بردار بن گیا، خضوع اور طاعت سے، فرما برداری سے. والانس استمتع بالجنی، اور جن کو کیا، انسان کو کیا فائدہ ہوا جن سے، شیطان سے؟ لانه يخدمه ويحضر له ما يريد، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالی فرماتے آگے اسی آیت میں، قال النار مثواكم خالدین فیها، تمہارا ٹھکانا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے. الا ما شاء اللہ، الا یہ جس کو اللہ تعالی چاہا. ان ربک حکیم العلیم، بے شک تمہارا رب حکیم، خوب حکمت والا، خوب علم والا ہے. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں، کس چیز کی بنیاد پر، کس چیز کے سبب؟ جو وہ کمایا کرتے تھے دنیا میں. ظالم کیا کماتا ہے؟ خیر کماتا ہے، شر کماتا ہے. تو ظالم جب، اسے آپ دیکھتے ہیں، ظالم کا دوست ظالم ہی ہوتا ہے، چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، بدعتی کا دوست مشرک کا دوست، مشرک کا دوست موحد نہیں ہو سکتا، بدعتی کا دوست سنی نہیں ہو سکتا، اسی رافضی کا دوست سلفی نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے؟ خارجی کا دوست سلفی نہیں ہو سکتا کبھی. اگر خارجی سے کوئی سلفی کا دعویٰ کرنے والا دوستی رکھتا ہے، تو پھر وہ سلفی نہیں، وہ خارجی ضرور ہے. کیونکہ کسی کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ صرف اس کے نام سے نہیں، اس کے لقب سے نہیں، اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. آپ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں کسی سے، یا آپ کی بیٹی کے لیے کسی کا رشتہ آتا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صرف شکل صورت دیکھتے ہیں، یا اس کا ماحول دیکھتے ہیں، وہ شخص کون ہے، کہاں کام کرتے ہیں، اس کے خاص طور پہ اس کے دوست کون ہیں، اس کا کیا تعلق ہے دوستوں سے؟ بھائی گہرا تعلق ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں دوست کی پہچان دوست ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے جو پیارے پیارے ننھے مونے جوان ہیں, ننھے مونے جوان بھی ہوتے ہیں, ننھے مونے جوان جو ہے اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کیونکہ دوست کون ہے. اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں, فتنوں کے زمانے میں, جب ایسے دوست موجود ہیں یا ایسے لوگ موجود ہیں وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, جو خوارج کی فکر سے اور غلط مناہج کی فکر اور لوگوں سے دوستی کر کے ان کے ساتھ رہ کر اپنی فکر خراب کر چکے ہیں. اور آپ نے قصہ سنا ہے ابھی چند دنوں پہلے, اس داعش نے جو جس نے اپنے کزن کو قتل کیا ہے حائل میں, اس کو لے کے گیا, کزن بیچارہ چلا گیا اس کے ساتھ. ابھی بیچارے کی ریسنٹلی پولیس میں اس کی جاب لگی, اس کو لے گیا ہاتھ پیچھے باندھ لیے, وہ سمجھے مذاق کرے, مذاق کرتے کرے پھر جا کے اس نے ویڈیو بھی اور اعلان کیا کہ میں بیعت کرتا ہوں ابوبکر بغدادی کی, وہ ہمارا امیر المومنین ہے, اس نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم اس کی فرما برداری. عجب عجب طاعتا لولی امرنا, یہ طاعت اللہ کی طاعت نہیں ہے, ان بدبختوں کو دیکھے طاعت کس کی کرتے ہیں. اب اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کافروں کو مارنا ہے, میں اس کافر کو مار رہا ہوں, اور سب کے سامنے بیچاروں کو شوٹ, وہ کہہ رہا ہے اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے اللہ کے لیے مت کرو مجھے مت مارو, وہ اس کو شوٹ کر دیا, سر پہ گولی مار دیتا ہے. اللہ کا شکر پکڑا گیا الحمدللہ, اور اسے انشاءاللہ سخت سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ, اور جو اللہ نے اس کو تیار کر رکھا ہے اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ عظیم ہے. الغرض تو اللہ کے لیے اپنے دوستوں کو دیکھو, اگر آپ کے دوست صحیح منہج پر قائم ہیں تو ایسے دوست کو کبھی چھوڑو نہیں, واللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے آج کل کے زمانے میں. اگر آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو غلط منہج پر ہے یا جس کے پاؤں پھسلے ہوئے ہیں, نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, تو اسے بھی دوری اختیار کرو. یا نہ کو میں سمجھاؤں گا, میں بڑا عالم ہوں, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں کئی قصے بیان کر چکا ہوں, عبدالرحمٰن بن ملجم کا قصہ بیان کر چکا ہوں میں. سیدنا عمر خطاب کا انتخاب غلط نہیں ہوتا, یاد رکھے, تابعی ہیں, معروف تابعی ہیں, عبدالرحمٰن بن ملجم. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ مصر بھیجتے ہیں لوگوں کو قرآن اور سنت پڑھانے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, انتخاب ہے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے, سیدنا عمر خط لکھتے ہیں کہ کسی کو بھیجیں تاکہ مصر میں لوگوں کو کوئی دینی تعلیم تو ہو. سیدنا عمر خطاب کا اختیار ابن ملجم پہ ہوتا ہے, یہ شخص وہاں پہ جاتا ہے, عجب بات دیکھیں, دوستے کس سے لگاتا ہے, خوارج سے, ان کو نصیحت کرنے کے لیے. اور ایسا وقت آیا, نعوذ باللہ من الخذلان, کہ اسی بدبخت کے ہاتھوں, اسی ظالم کے ہاتھوں سیدنا علی رحمہ کا قتل ہوا. سیدنا علی کا قاتل کوئی یہودی نصرانی نہیں تھا, خارجی تھا. وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام موجود ہیں, تابعین موجود ہیں, اہل خیر موجود ہیں, اہل علم موجود ہیں, نصیحت بھی کی, آگاہ بھی کیا, منع بھی کیا, لیکن بس دوستو ایسی دوستی لگی اور ایسی دلی محبت ہوئی کہ اہل حق کو چھوڑ کر اہل باطل کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ سیدنا علی کو قتل کیا, شہید کر دیا. اور اسی طریقے سے عمران بن حطان کا قصہ میں نے بیان کیا کہ اس کے ایک کزن تھے, رشتہ دار تھی, جو خارجی عورت تھی, کہتا میں اسے شادی کرتا ہوں, نصیحت کروں گا, میں منع کیا, مت کرو ایسا, کہتے میں اسے سمجھاؤں گا. وہ عالم تھے, امام حطان علماء میں شمار ہوتے, اہل سنت کے بڑے علماء میں سے تھے. اور اس نے دیکھا یہ عورت ہے, اس کو کیا پتا, میں سمجھاؤں گا اسے, ایسا سمجھا, خود خارجی بن گئے. اور ایسے خارجی بنے, نعوذ باللہ, کہ سیدنا علی کے قاتل کو اس نے ایک نظم لکھی ہے اور اس کے کام کو سراہا ہے, وہ کہا جنتی شخص ہے, بڑا اچھا کام کیا اس نے سیدنا علی کو قتل کر کے, نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے؟ بری دوست. اچھا ان کو چھوڑیں آپ, بری دوستی کا آپ دیکھیں کتنا یعنی خطرناک معاملہ ہے. ابو طالب کو کس نے ہلاک کیا, ابو طالب کو کس نے ہلاک کیا مجھے بتائیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ, کوئی حجت تو ہے میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کروں. دوسری طرف کون ہے؟ ابو جہل, جو بچپن کا دوست ہے, کہتا ہے خبردار, ابو طالب کی ملت سے منہ موڑ کے مرو گے دنیا کیا کہے گی. ابو طالب اب کشمکش میں, کیا کروں, ادھر سچ بولنے والا میرا بھتیجا ہے جو جس کا دین بھی حق ہے اور کئی بار کہہ بھی چکے ہیں, دوسری طرف میرا دوست ہے, میرا دوست برا مان جائے گا. آخر لفظ کیا تھے بخاری کی روایت, آخر لفظ کیا تھے, لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہا نہیں, کہا کیا, کہا علی ملت عبد المطلب, عبد المطلب ملت پر مرتا ہوں میں. کہ ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ برے دوستوں کا برا اثر ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے دوستوں کا انتخاب کریں, جیسے کہ ہم آج کل اپنی بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں. جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, جو بھی ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ نے جوتا خریدنا ہے 20 ریال والا, آپ شاپ میں جاتے ہیں 20 ریال کاؤنٹر پہ رکھ کے جوتا اٹھا کے چلے جاتے ہیں. جوتا کون سا لیتے ہیں بتاتے کیوں نہیں یار؟ جو آپ کا پسندیدہ ہو, جو آپ کو اچھا لگے, جس کے پیسے بھی آپ حلال سمجھتے ہیں, میں حلال کر کے پیسے آئے ہوں گے, اس کو دیکھتے ہیں, اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کہاں کے میڈ ہے, مضبوط ہے کہ نہیں, کچھ چیز دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. اور دوست یعنی کسی سے دوست سے اس سے بھی گئی گزری ہے ہماری, کہ جوتوں سے بھی گئی گزری ہے, بغیر دیکھے بغیر سمجھے کتنے پائیدار دوست ہے, اس کا کیا عقیدہ ہے, کیا منہج ہے, اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. جوتے کا فائدہ تو ہے نا, اتنی لمبا عرصہ چل جائے گا. جس کے ساتھ میں نے وقت گزارنا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, وہ جیسا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. واللہ بہت سارے لوگوں کے, میں قسم کھا رہا ہوں واللہ, اور میں عینی شاہد ہوں, بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو صحیح منہج پر تھے اور صحیح منہج کو چاہتے بھی تھے, دل سے چاہتے تھے, لیکن جب برے دوستوں سے ان کی دوستی لگی, اور خاص ان لوگوں کے جو منہج میں کشمکش تھے, یار یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یا وہ بھی تو ٹھیک کہتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ہمیں خشکی محسوس ہوتی ہے, اس میں تھوڑا سا تنگی ہے, اس میں تھوڑا سی زیادہ شدت ہے, وہ ذرا نرمی والے ہیں, وہ ذرا اچھے ہیں, ان کو آگاہ کیا گیا, سمجھایا گیا, یہ حق ہے, اسے خشک مت سمجھو, اسے تنگی مت سمجھو, یہ شدت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. مثالیں دی ہیں, سلف کے قصے سنائے ہیں, اس کے باوجود بھی نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک, کرتے کرتے آج وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں. واللہ کہ شرم آتی ہے کہ کہاں تھے یہ لوگ اور آج کہاں پر چلے گئے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. اور سلف میں سے میں ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تحذیر کی یا کسی سے منع کرتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سیر علام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب داؤد الظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کی ہے, بڑا پیارا قصہ بیان کیا, کہتے محمد بن یحیی الذہلی رحمۃ اللہ علیہ, یہ کون ہے؟ امام بخاری مسلم کے دونوں کا استاد ہے. انہوں نے خط لکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ داؤد الظاہری کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق. فتنہ تھا سیدنا امام احمد بن حنبل کے زمانے میں کہ قرآن مخلوق, معتزلہ کا فتنہ تھا اور عروج بھی تھا, اور الحمد للہ تعالیٰ فضل و کرم سے صبر و تحمل و تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور یہ مصیبت بھی ٹل گئی. اور پھر اس زمانے میں کیونکہ یہ فتنہ بہت زیادہ تھا تو علماء نے بھی سختی برتی تھی. اور یاد رکھیں جو فتنہ جس زمانے میں زیادہ ہوتا ہے علماء اس فتنے کو دیکھ کر زیادہ سختی برتتے ہیں تاکہ جو عوام الناس طالب علم جو اس فتنے سے بچ سکے. نرمی اختیار کریں گے تو بہت سے لوگ ملوث ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو امام ذہلی نے رحمۃ اللہ علیہ امام احمد خط لکھا کہ داؤد الظاہری جو ہے وہ کہتے کہ لفظ بالقرآن مخلوق. یہ بات کہاں سے آئی؟ اصل میں حسن جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن اللہ کے کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کرابیسی نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق والفاظنا مخلوقۃ. وہ سب سے پہلے فتنہ جسے امام ذہبی کہتے ہیں کرابیسی لے کے آیا ہے. تو احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جہمی ہے, جو یہ کہتا ہے وہ بھی جہمی ہے, کہ جو یہ کہتا ہے قرآن مجید جو میں لفظ سے ہے وہ مخلوق ہے, کیوں لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اگر تفصیل دیکھی جائے تو کسی اعتبار تک بات ٹھیک ہے, یعنی قرآن جو اللہ نازل فرمائے وہ مخلوق نہیں ہے, جو ہماری زبان سے تلاوت ہوتا ہے جو ہماری زبان مخلوق ہے, جو لوگ میری زبان سے کہتے وہ تو مخلوق ہے, اللہ کے کلام نہیں جو اللہ نازل کی ہے, وہ لفظ جو میرے منہ سے نکلتا ہے یا جو کتاب میں لکھا ہے. لیکن اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب منع کر دیا غیر مخلوق ہے تو غیر مخلوق ہے نا, بات ختم ہے. لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو ایسی بات کر کے؟ تو یہ بات بھی جو کرتا تھا اس کو بھی جہمی قرار دے دیا گیا. اچھا, تو امام ذہلی جب یہ خط لکھا محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ داؤد الظاہری کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق, پتہ چلا داؤد الظاہری کو, جو جلدی سے سفر کر ہزار میل سفر کر کے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں, دس دس دروازے کو ان کا بیٹا نکلتا صالح, محمد حنبل کا بیٹا, چھوٹا بیٹا صالح ہے, اور دونوں کی یعنی داؤد الظاہری کی اور صالح کے آپس میں کوئی تعلق تھے, عالم تھے, ان کی رسپیکٹ کرتے, اور علم کا زمانہ تھا, ایک دوسرے رسپیکٹ بھی ہوتی تھی, اور امام احمد حنبل کے بیٹے تھے وہ بھی ان کو رسپیکٹ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اپنے والد صاحب سے کہیں میں آیا ہوں. تو صالح اپنے باپ کے پاس جاتا ہے, امام احمد رحمۃ اللہ کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ باہر دودھ باہر آیا ہے, کہتے اسے اجازت مت دو اندر آنے کی. کہتے بابا جی کیوں؟ کہتے کیونکہ دعوت ظاہری کہتا ہے لفظ بالقرآن مخلوق, میں اسے اجازت نہیں دوں گا ہرگز کہ میرے گھر میں آئے. تو بیٹے کو تعجب ہوا, باہر جاتا ہو کہتے ہیں دعوت ظاہری سے, بابا جی تو یہ کہتے ہیں, والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق, کہتے نہیں مجھ پر جھوٹا الزام ہے. سنیں ذرا غور سے سنیں, دعوت ظاہری کہتے ہیں مجھ پر جھوٹ باندھا گیا ہے, میں نے یہ نہیں کہا ہے. بیٹا واپس جاتا ہے باپ کے پاس, کہتا ہے ابا جان وہ تو یہ کہتا ہے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے. اب علم کی بات سنیں, امام احمد بن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں محمد بن یحیی الذہلی نے یہ کہا ہے مجھے کہ اس نے کہا ہے کہ لفظ قرآن مخلوق, انہوں نے سچ کہا ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ فقہ ہے. ذہلی جو ہے وہ دو ظاہری سے روایت حدیث میں زیادہ فقہ ہے, اس لیے اس کی بات صحیح ہے اس کی بات غلط ہے, اگرچہ وہ خود آیا ہے اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا, وہ فقہ ہے اس لیے اس کی بات میں مانوں گا, یہ اس سے کم فقہ ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اس لیے اس کی بات نہیں مانوں گا میں. اور وہ شخص چلا گیا. یہ شدت ہے, تنگ دلی ہے, کیا کہیں گے اسے آپ مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی ایسی حفاظت ہوئی ہے, امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ, دو لوگوں کی رائے میں اختلاف نہیں, جو سنی ہے صحیح سنی جو ہیں اختلاف نہیں کریں گے, امام رحمۃ اللہ جو امام اہل السنہ ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ. ہم تو بعض اہل بدعت ہیں یا بعض وہ لوگ جو اللہ کی ذات تک رسائی کر کے بد عقید اور غلط منہج پھیلا رہے ہیں, ان کو نصیحت کرتے لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑے عجیب باتیں کرتے, لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں سب غلط ہیں بس یہی ٹھیک ہے. اس زمانے میں وہ فتنہ خطرناک تھا, آج کے زمانے میں خوارج دواج کی فتنہ خطرناک ہے. آج وہ دعات جو کسی بھی طریقے سے پہلے لوگوں کو یا جوانوں کو اکساتے تھے جہاد کے لیے کہ گھر سے نکلنے کے لیے یا خروج کے لیے بغاوت کے لیے, اور آج کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ نہیں کہا, یہ بھی انہیں ملوث ہے, یہ کوئی عذر ان کا نہیں ہے. اور علماء جب نام لے کے کہتے فلان غلط ہے فلان بھی خوارج میں سے ہے تو جھوٹ نہیں باندھا ان پر. اگر دعوت ظاہری کہتا ہے میں نے نہیں کہا جھوٹا الزام ہے, وہ بھی اس کو بھی جہمی کہا گیا کہ اس کو بھی اپنے گھر میں تک داخل نہیں ہونے دیا. تو آج کے زمانے اگر دیکھ لیتے امام احمد رحمۃ اللہ تو کیا کرتے, اللہ کے لیے مجھے بتائے. یہ منہج السلف ہے جو بالکل واضح ہے, جس نے غلطی کی ہے اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے, اگر وہ برا لگتا ہے اسے برا لگتا ہے تو پھر وہ کیسا سلفی ہے. اگر واقعی سلفی تو اپنی صلاح سب سے پہلے اس کو مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب کر کھڑا کر دیا جائے کم سے کم اس اپنے سر پہ ایسے گناہ تو نہ ہو جو اتار سکتا تھا دنیا میں, توبہ کر سکتا تھا. جب کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے تو واقعی ہے تو اس کو قبول کرو, کیا مسئلہ ہے. ہم کو پیدائش مادرزاد ولی تھوڑے جیسے کہ صوفی کہتے ہیں غالی صوفی, ہم خطا کار ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور کوئی نشاندہی کرتا ہے تو اللہ اس کو ہم اس سے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ بلند فرمائے جس نے ہمیں ہمارے غلطیاں دکھائی ہیں ہمیں آئینہ دکھایا ہے, اور ہم فوراً الحمد للہ کرنے کے تیار ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے, کسی کو کہیں کس کی یہ غلطی ہے, کہتے یار فلان عالم تو نہیں کہا آپ کیوں کہتے ہو, یا فلان عالم نہیں کہتا ہے اس کی مرضی ہے, تم نے عالم کو جواب دیا یا عالم کے رب کو جواب دینا, جواب کس کو دینا ہے تم نے. آج تمہاری دوستی تمہاری افیلیشنز تمہاری محبت تمہارا لگاؤ تمہارا جھکاؤ کس کی طرف ہے, اگر سلفیوں کی طرف ہے اہل سنت کی طرف ہے ان علماء کی طرف ہے تو اللہ خیر و عافیت ہے, اگر ان کے برعکس ان اہل بدعت یا اگر اہل بدعت نہیں لیکن ان وہ دعات جو جن کے خود علم ثابت قدم نہیں ہے جس صحیح منہج پہ خود قائم نہیں ہے, لوگوں میں دعوت دیتے ہیں ان کی دعوت عام ہوتی جا رہی پوری دنیا میں معروف و مشہور دعوت ہے لیکن وہ اس خیر سے محروم ہے جو سب سے بڑا خیر و بنیادی خیر ہے منہج السلف سے اگر محروم ہے تو وہ کیا دیں گے دنیا کو کیا دیں گے لوگوں کو. اس لیے اپنے دوستوں کو دیکھے کون ہے, اور آپ کا دوست وہ ہے جس کی دل میں آپ کے دل میں جگہ ہے, چاہے مانے یا نہ مانے. جو اہل باطل کا دفاع کرتے ہیں وہ ان کے دوست ہیں چاہے زبان مانے یا نہ مانے, اگر آپ اہل حق کا دفاع کرتے ہیں تو آپ اہل حق آپ کے دوست ہیں چاہے مانے یا نہ مانے. واللہ اعلم. کیا ٹائم ہوا ہے؟ اللہ المستعان. چلے اگلے درس میں انشاءاللہ جہاں پر رکے وہیں سے انشاءاللہ بات پوری کریں گے, بس جملے کو پورا کر لوں میں. بات یہ تھی وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اس آیت میں نے بات کی ہے کہ ظالم ظالم کا دوست ہوتا ہے سبحان اللہ، بات دوستی سے نکلی کہاں چلے گی، لیکن انشاءاللہ ہمارے لیے سبق اور اپنی تربیت کرنے کے لیے میں نے یہ بات تھوڑا سا زیادہ وقت لیا ہے، کیونکہ دور حاضر میں یہ خرابی موجود ہے اور میں میرے عین مشاہدہ میں خود کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا واللہ بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی مقام پر تھے سلفیت کے، آج وہ زمین سے بھی نیچے گرے پڑے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے دوست سلفی نہیں تھے، صحیح منہج پر قائم نہیں تھے، یا خود شک و شبہات میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ بیچارہ گیا ان کی اصلاح کے لیے، خود ان کے ساتھ ڈوب گیا. جو تیرنا نہیں جانتا وہ ڈوبنے والے کے لیے اس کی مدد کے لیے جائے گا یا جانا چاہیے اسے؟ کیا خیال ہے؟ تو پہلے خود اپنے آپ یہ صلاحیت تو ہونی چاہیے نا، کہ جو تیرنا جانتے ہی نہیں ہے وہ سمندر میں چلانے لگا کسی جان بچانے کے لیے، دونوں کو مارے گا کہ نہیں؟ یعنی ایک جو صحیح طریقے سے تیراکی جانتا ہے، سوئمنگ جانتا ہے، دو لوگ ہیں، ایک ڈوب رہا ہے، ایک نے جا کے چھلانگ لگا دی، یہ کیا سمجھے گا جو تیراکی جانتا ہے؟ اب گئے تو اسے بچانے کے، چلا جائے کہ نہیں؟ تو ہوا کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اس کو بھی ہلاک کیا. تو یہی کچھ ہو رہا ہے سبحان اللہ، رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو انشاءاللہ اگلے درس میں جملہ پورا کر لوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں فہذ خوارق شیطانی ہے، یہ خوارق شیطانی ہے. فالفارق بینه وبین الکرامہ، اور جو دونوں میں فارق ہے، الایمان وعمل الصالح، ایمان عمل صالح دونوں میں فارق، کرامت میں اور خارق شیطانی میں. یعنی جو مومن ہے، جو متقی عمل صالح کرنے والے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کرامت جاری کر دیتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے، عمل صالح نہیں کرتا، متقی پرہیزگار نہیں ہے، تو وہ خوارق شیطانی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں جاری کر دیتا. دونوں کو ہاتھوں اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے، یعنی یہ نہ صرف کاہن اپنی مرضی کر سکتا ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اس کاہن کے ہاتھوں بھی وہی خارق عادت چیز جاری کر دیتا ہے، جیسے اپنے پیارے کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کرامت جاری کر دیتا ہے. وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه، شيخ صالح فزاح فقه فرماتے ہیں یہ مذهب اهل السنه والجماعه کا. واما من عاداهم فقد حصل عنده بسبب فهم الخوارق خلط كثير، اور جو ان سے عادات کر دشمن اختیار کرتے ہیں تو اور مخالفت کرتے ہیں، تو ان کو خوارق کو سمجھنے میں بہت ہی خلط ہو گیا ہے. فالمعتزله، معتزله کہتے ہیں، وما نحن ومن نحوهم من العقلانيين الى يومنا هذا يمكننا الكرامات، یہاں پر نشان لگا دیتے ہیں. یہاں سے جو باقی دو گروہ ہیں، یہ تو سنو جماعت ہے، ان کا ہم بات کر چکے ہیں، دلیل کے ساتھ کرامت کو مانتے ہیں، جو حق سمجھتے ہیں، بغیر دلیل کے قصے کہانی خرافات کو نہیں مانتے. دوسرا گروہ معتزلہ کا جو انکار کرتے ہیں. تیسرا گروہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، جو صوفی قبوری غالب صوفیوں کا ہے، جو ہر ایرے غیرے کے لیے کرامت ثابت کرتے ہیں، اگرچہ وہ شعبد آباد اور جادوگر کیوں نہ ہو. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.